کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
نوید بکتی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ نماز باجماعت کا طریقہ پلیز بتا دیں, کہ جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں امام جی تو اتحیات کے بعد درود شریف بھی پورا پڑھنا ہے یا کہ درود شریف نہیں پڑھنا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب سجدے سے اٹھتے ہوئے جب واپس قیام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے کلام کو بہت لمبا کھینچتے ہیں, تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اتنا لمبا ہی اللہ اکبر کھینچنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد غوث نام ہے, راول پنڈی سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہماری ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ دکانیں ہیں, اس کے تیسری منزل پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی. اب انہوں نے وہ جو مارکیٹ ہے مالکوں نے بھیج دیا, تو وہ ان کا گرانے کا پروگرام ہے, تو کیا یہ مسجد جو بنی ہے وہ گرائی جا سکتی ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نماز با جماعت میں تحیہ جب پڑھتے ہیں, انہوں نے وضاحت تو نہیں کی ہے دوسری رکعت کی یا چوتھی رکعت کی, تو اس میں درود شریف پورا پڑھیں گے؟ اس حوالے سے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیانی قعدہ میں امام کے پیچھے ہیں
جی,
تو اس صورت میں تو التحیات ہی پڑھیں گے اب دو رسولوں تک.
ٹھیک
ہے. آگے نہ درود پاک پڑھیں گے اور نہ ہی دعا پڑھیں گے.
ٹھیک.
اور درود پاک پڑھنا جائز ہی نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر آخری قعدہ ہے تو اس میں التحیات کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھیں گے, دعا بھی پڑھیں گے.
صحیح. اگر کوئی بھولے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟
نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ واجب کا ترک ہوا ہے.
صحیح.
تو جان بوجھ کر کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا.
صحیح.
اور اگر بھول کر کیا ہے گناہ نہیں ہے, لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, درمیانی قعدہ کی بات ہو رہی ہے, کہ اگر درمیانی قعدہ میں درود پاک پڑھ لیا جان بوجھ کر تو گناہگار ہوا, اور اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا ہے بھول کر پڑھا ہے گناہ نہیں ہے.
صحیح.
لیکن پھر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ واجب جو ہے وہ عبدہ رسولہ تک پڑھنا ہے.
صحیح.
اور اس کے آگے واجب یہ ہے کہ اس کے آگے کچھ زائد نہ کیا جائے.
ٹھیک. جماعت میں امام صاحب جب سجدے سے قیام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ اکبر جو یہ تکبیر ہے اس کو دراز کرتے ہیں, وہ کھینچتے ہیں, تو کیا ہم بھی ایسے ہی کریں مقتدی؟ یا
اس میں یہ ہے کہ امام کے لیے تو بہتر یہی ہے, بلکہ ہر نمازی کے لیے بہتر یہی ہے.
صحیح.
کہ جب وہ تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں.
صحیح.
تو اس میں جب وہ جو ہے وہ کسی دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوگا تو وہاں سے جو ہے وہ تکبیر کہنا شروع کرے, اور جہاں وہ رکن ختم ہوگا وہاں پہ تکبیر اس کی ختم ہو جائے. اب جیسے یہ سجدے سے قیام کی طرف آ رہا ہے تو جوں ہی سجدے سے سر اٹھائے گا تو تکبیر کو لمبا کرے, اللہ کے لام کو کھینچا جائے گا, اور جب یہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہاں پہ اس کی تکبیر ختم ہو جانی چاہیے. بہتر طریقہ یہی ہے. تو اب مقتدی کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ مقتدی کی تکبیر جو ہے وہ امام کے بعد میں ختم نہ ہو، پہلے ختم ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، ساتھ ختم ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی جو ہے وہ تکبیر اگر امام کے تکبیر ختم ہونے کے بعد کرے گا ختم تو یہ درست نہیں ہے.
صحیح.
اور بلکہ تکبیر تحریمہ میں اگر اکبر، امام کے اکبر یعنی راہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس نے تکبیر ختم کر دی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی ہے. تکبیر تحریمہ میں بالخصوص اور دیگر جو تکبیرات انتقال ہیں ان میں بالعموم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر ختم نہ ہو.
اچھا یہاں پر جو اس میں جلالت کو دراز کرنے کا آپ نے فرمایا، اب بعض لوگ جو ہے لفظ اکبر کو بھی دراز کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ہے؟
جی، اکبر کو دراز کرنے میں جو ہے وہ غلطی ہو جائے گی. اکبر جو ہے وہ دراز نہیں ہوگا.
صحیح.
وہ اکبر کو دراز کریں گے تو یا تو آ اکبر کہیں گے.
صحیح.
یا پھر اکبار بولیں گے، اور ایسا کہنا حرام ہے.
اللہ.
یہ جائز نہیں ہے. اور یہ تکبیر تحریمہ میں وہی ہے کہ نماز کی ابتدائی نہیں ہوگی.
صحیح.
اور دیگر تکبیرات انتقال میں بھی یہ کہنا جائز نہیں.
صحیح. تو مدی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے اس کے اندر معمولی سی غلطی، یعنی اس میں جلالت، اللہ سبحانہ کا جو نام ہے اس کو اس میں جلالت بھی کہتے ہیں، تو اس میں لفظ لام جو ہے اس کو ہم دراز کریں گے. اکبر جو ہے اس میں دراز کرنے والا کوئی حرف نہیں ہے. اگر اس میں ہم نے غلطی کی تو ناجائز بھی ہوگا، نماز شروع کرتے وقت کا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور نماز درمیان میں، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ معنی جانتے ہوئے بھی کریں گے تو پھر تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ معنی بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. تو لہذا نماز کے احکام سیکھنے کے حوالے سے کتنی ضرورت ہے. مارکیٹ کی تیسری منزل پر مسجد تھی، جو بھی مالک تھے انہوں نے بیچ دیا، تو مسجد کا کیا ہوگا؟ مارکیٹ تو بیچ دی.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس وغیرہ میں جو ہے جو مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بعض تو باقاعدہ یعنی مساجد ہوتی ہیں اور بعض جائے نماز ہوتی ہیں.
ٹھیک.
جو مارکیٹ کے لوگوں کی سہولت کے لیے کسی فلور پر عموماً بنا دی جاتی ہیں، تو وہ جائے نماز بھی ہو سکتی ہے.
صحیح.
وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، اگر تو اس کے مالک نے، جو اس مارکیٹ کا مالک تھا یا اس جگہ کا مالک تھا، اگر تو اس نے اس کو مسجد قرار دے دیا.
ٹھیک.
تو پھر اس صورت میں وہ مسجد ہو جائے گی.
صحیح.
اور اگر انہوں نے اس کو مسجد قرار نہیں دیا.
صحیح.
لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی لیکن اس کو باقاعدہ مسجد قرار نہیں دیا ہے، بس جائے نماز کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
تو جائے نماز تھی اور یہ جو ہے وہ اس امت کے لیے پوری زمین کو جائے نماز کر دیا گیا، یعنی کہ ہر جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، سوائے یہ کہ جہاں نجاست وغیرہ ہو یا بعض جگہوں پر مکروہ قرار دیا گیا ہے ان جگہوں سے بچتے ہوئے، وہ بھی کراہت زمین کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہے. تو اب اگر جائے نماز تھی تو اس کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جائے نماز نہیں ہے، اس کو باقاعدہ مسجد کر دیا گیا، وقف کر دیا گیا، اور حاجت ہے اس کے توڑنے کی، یوں کہ نیچے دکانیں مضبوط نہیں ہیں،
صحیح،
ان کو مضبوط کر کے پھر اسی جگہ پر دوبارہ مسجد بنا دی جائے گی،
صحیح،
تو بھی اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر جو ہے وہ مقصود اس مسجد کو ختم کرنا ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
تو اس میں اب اس کا تعین کہ یہ مسجد ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا مالک کرے گا.
صحیح.
کہ اس نے باقاعدہ اس کو مسجد قرار دے کر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، یا بغیر مسجد کیے ویسے ہی لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی کہ اس میں آسانی رہے گی.
صحیح.
جیسا کہ بہت ساری جو اس طرح کثیر المنزلہ بلڈنگز ہوتی ہیں یا مارکیٹس کی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ نماز کے لیے ایک جگہ مختص کر دی جاتی ہے.
ٹھیک.
لیکن وہ مختص کردہ جگہ مسجد ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے.
صحیح.
تو وقف، مسجد کے وقف ہونے کے لیے یا کسی بھی وقف کے لیے اس کا مالک کا اس کو وقف باقاعدہ مسجد کے لیے کرنا، کہنا کہ میں نے اس کو مسجد کر دیا، یہ ضروری ہے؟ یا پھر مسجد کی نیت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو اس صورت میں مسجد ہوگی، اور اگر اس کی نہ مسجد کے لیے وقف کیا اور نہ ہی اس نیت سے کہ یہاں مسجد ہو، نہ ہی اس نیت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ اس نیت سے نماز پڑھنے کی اجازت دی کہ مارکیٹ میں لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، یہاں پہ آ کر نماز ادا کریں گے، تو اس صورت میں یہ مسجد نہیں ہے، اس کا گرانا بھی وہ مسجد کو گرانے کا جو ہے وہ صورت نہیں بنے گی. اور مسجد ہونے کی صورت میں پھر اس کو مضبوط بنانے کے لیے کہ نیچے اگر بنیادیں کمزور ہوگی دکانیں مضبوط بنا دی، اور پھر جہاں پہ مسجد تھی اسی منزل پہ مسجد بنا دی تو بھی جائز ہے.
ٹھیک، مسجد کالز کو شامل کرتے ہیں.
تو یہاں کمپنیز گاڑی لیتی ہیں پھر لوگوں کو ایشو کرتی ہیں، لوگ لیتے ہیں ان سے گاڑیاں کہ روزانہ اتنا جو ہے وہ گاڑی والی کمپنی جو مثلا روز کے 120 ریال لے گی، اور اب جو لیتا ہے وہ سارا دن اس گاڑی کو چلاتا بھی ہے، پیٹرول بھی اپنا دیتا ہے، اب کبھی اس کو 120 ریال ملے تو بھی اس کو کچھ نہیں بچا، 120 سے کم ملے تو بھی مشکل، 120 سے زیادہ ملے تو بھی پیٹرول خرچے کے ساتھ اس صورت میں بھی نہیں بچتے. تو یہ قسم کا کمپنی جو ہے وہ گاڑی دیتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کے کرائے کے نام سے لیتی ہے، تو یہ صورت جو یہاں چلتی ہے یہ بھی غیر شرعی ہوئی. جزاکم اللہ خیر،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
ہم نے جنس بیچی تھی دو تین سال پہلے، 8,00,000 کی جنس تھی، 8,000 بیانہ لیا تھا، انہوں نے جنس نہیں اٹھائی تھی تو ہمارا نقصان ہوا، جنس خراب ہو گئی، تو اس صورت میں کیا بیانہ واپس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
جو گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے تو اس کی جی پی جو ہے کاٹا جاتا ہے اس کا، تو لاسٹ میں جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پیسے ملتے ہیں، کیا یہ جو انٹرسٹ اوپر ملتا ہے اصلی بیلنس کے سوا تو وہ یہ جائز ہے یا نہیں؟
جی عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
آج کل میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جیب میں موبائل ہوتا ہے اور اس پہ کال آ جاتی ہے، نماز کی نیت کیے ہوئے ہوتی ہے تو اسی دوران جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور کال کو کٹ کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیتے ہیں اور نیت نماز کی ہوئی ہوتی ہے، کیا ایسا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟
انشاءاللہ عرض کر. کمپنی گاڑی دیتی ہے 120 ریال روز کا طے ہوتا ہے، تو اب اس میں جو لیتا ہے گاڑی، ظاہر روز کے 120 ریال جو ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے کہ جب کسی کو ملازم رکھا جائے، اجارے پر رکھا جائے، یا یوں سمجھے نوکر رکھا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اجرت کا تعین ہونا ضروری ہے. اگر اجرت متعین نہیں ہوگی، یا شرکت کی بھی ایک صورت کہ شرکت میں نفع جو ہے وہ متعین نہیں ہوگا، اگر نفع ہی اتنا ہوا کہ جتنا اس نے کمایا ہے تو وہ تو وہی متعین شخص لے کر جائے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر میں کوئی چیز اپنی اجرت پر دے رہا ہوں، اجارے پر، کرایے پر دے رہا ہوں، اور میں نے ایک کرایہ طے کیا کہ بھائی فرض کیا کہ یہ میری قلم ہے، اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو میں 10 روپے آپ سے روزانہ کے لوں گا. اب وہ اس سے اس کا نفع لکھنا ہے فرض کیا، تو وہ اس سے لکھتا ہے، وہ 10 روپے اس سے کماتا ہی نہیں ہے.
صحیح.
لیکن چونکہ اس شخص نے میری یہ چیز کرایہ پر لی ہے اور میں نے اس کا کرایہ طے کر لیا ہے، اب وہ اس کو اپنے پاس رکھے، استعمال کرے یا نہ کرے، اس سے اتنی منفیت حاصل
کرے
یا نہ کرے، ہو یا نہ ہو، لیکن میرے ساتھ جو کرایہ طے ہوا ہے وہ اس کرایے کو دینے کا پابند ہے. تو اب اگر کمپنیز جو ہے وہ گاڑیاں دیتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، پیٹرول آپ ڈالیں اور ہمیں اس کا کرایہ روزانہ 120 ریال دینا ہے، ظاہر ہے کہ جو اس گاڑی کو کرایہ پر لے رہا ہے تو ایک عقل مند شخص سے یہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری کیلکولیشن کے ساتھ گاڑی لے رہا ہے. اپنے گھر سے تو عموماً کوئی عقل مند شخص جو ہے وہ کمپنی کو دیتا نہیں ہے. تو اب اس نے اگر کمانے کے لیے لیا ہے اور اس کا کرایہ کمپنی نے طے کر لیا ہے، تو جو اس کی متعینہ اجرت ہے یہ شرعی اعتبار سے درست ہے، دونوں عاقدین عقد کرنے والوں کی رضا مندی سے یہ کرایہ طے ہوا، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 100 کم ہے، 100 ریال کم ہے، یا 90 یا 10 یا یہ کچھ بھی نہ کم ہے، اب یہ گاڑی چلاتا رہا اور اس کو کوئی بھی جو ہے وہ مزدوری نہیں ملی ہے, تو لیکن جس شخص سے اس نے گاڑی لی ہے اس کی گاڑی کی منفیت یعنی اس گاڑی کا نفع تو اس نے استعمال کیا ہے نا, تو اب اس نے چونکہ اس کے گاڑی کے نفع کو روک کر رکھا ہے تو اس اعتبار سے جس کی گاڑی تھی وہ کرائے کا حقدار ہو گیا.
صحیح.
تو لہذا اگر 120 طے ہوا اگرچہ اس کو اس کا نفع آگے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکا ہے,
صحیح.
یا جو ہے وہ کما حق ہو اس کو اس نفع سے فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے, تب بھی اس کو 120 ریال اجرت دینا کمپنی کو ضروری ہے.
صحیح. شرن اس میں
وہ والی بات نہیں ہے کہ اب اگر یہ کہے کہ مجھے تو آج ملی سواری نہیں ملی ہے اور جو ہے وہ گاڑی بیچ میں خراب ہو گئی تھی, تو اس کا اس طرح کے جو ہے وہ آزار وہ قابل قبول نہیں ہو.
ٹھیک. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو رکشے وغیرہ ہوتے ہیں 350 روپے روز کا اس کا طے ہوتا ہے کہ روز کے 350 روپے دینے, تو ظاہر ہے اب وہ رکشہ گھر میں ہی رکھے چلائے نہیں, اس کو گاہک نہ ملے تو پیسے تو اس کو دینے پڑیں گے.
جی, اب وہ اگر فرض کیا کہ چلایا بھی اس نے,
صحیح,
اور اس کو سواری نہیں ملی,
نہیں ملی,
اور وہ جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ٹھیکہ بھی پورا جو ہے وہ بعض اوقات نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کے رکشے کی جو منفیت تھی ایک دن کی وہ استعمال کی ہے,
صحیح,
تو وہ تو اجرت کا حقدار ہو گیا.
ٹھیک ہے. بیانہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ رائج بھی ہے, جب پلاٹس خریدتے ہیں دکانیں خریدتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں جب ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ تھے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنی تاریخ تک یہ پیمنٹ کر دی یا یہ ہمارا سودا چلا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کینسل آپ کی طرف سے ہوا تو آپ کا بیانہ جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا. اسی طرح کی کوئی صورت انہوں نے بیان کی تھی, 8000 روپے انہوں نے بیانہ دیا ہوگا تو ان کو واپس نہیں ملا, تو اس حوالے سے
یہ سوال بھی در حقیقت سلسلے میں بیانے سے متعلق سوال ایک چلا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ بیانہ ضبط کرنا جو ہے وہ ظلم ہے, تو اسی کے اوپر سوال جو ہے وہ ہمارے سائل نے کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بیانہ ضبط کرنا ظلم ہے,
صحیح,
اب ہم نے کسی سے کسی جنس کا سودا کیا تھا 1,00,000 روپے کا اور وہ جو ہے وہ سودا ہمارا نہیں ہو سکا, ہمیں نقصان ہو گیا جنس میں ہماری میں نقصان ہو گیا, تو کیا اب جب ہمیں نقصان ہو گیا تو کیا اس صورت میں بھی بیانہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا,
صحیح,
یا جو ہے وہ ہم اپنا نقصان پورا کر لیں؟ تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات جو یہ خریداری ہوتی ہے عموماً یہ بائے جو ہے وہ سلم کے زمرے میں آتی ہے, اس کی مخصوص شرائط ہیں کہ یہ فصل یا یہ گندم ہے یہ جو ہے یہ چاول ہیں یہ پکنے کے قریب ہیں, تو وہ پہلے سے اس کا سودا کر لیا جاتا ہے اور اس کی قیمت کی جو ہے وہ ادائیگی کر لی جاتی ہے, لیکن اس میں یہ کہ پوری قیمت ادا کر دی جاتی ہے, تو پہلے تو اس سودے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سودا بھی جائز ہوا یا نہیں ہوا, یہ بائے ہی ناجائز ہوئی اور بائے فاسد ہوئی,
صحیح,
اور بائے فاسد کا ختم کرنا ضروری ہوتا, صحیح, ہے. اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب یہ سودا ہو گیا اب اگر ان کی رضا مندی سے یہ سودا ختم ہو گیا,
صحیح,
تو ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ہی اس سودے کو ختم کیا ہے.
ٹھیک.
جب سودا کینسل ہو گیا تو انہوں نے اس پیسوں کے مقابلے میں جب چیز ہی نہیں لی ہے,
صحیح,
تو جو ان کے پیسے بیانے کی صورت میں ان کے پاس ہیں وہ تو ان کو واپس کرنے ہی پڑیں گے.
صحیح.
تو اب اگر فرض کیا کہ سودا میں نقصان ہو گیا ان کو, یعنی کہ جنس لینی تھی نہیں لی, اب اگر وہ زبردستی نہیں لیتا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ ناجائز کر رہا ہے,
صحیح,
لیکن ظاہر ہے کہ شرعی اعتبار سے جب سودا کمپلیٹ ہو چکا, اگر ہو چکا جائز طریقے سے, تو پھر دونوں فریق اس بات کے اوپر پابند ہیں, خریدنے والا پیسے دے,
صحیح,
بیچنے والا اس کو جنس دے,
صحیح,
اور دونوں کی رضا مندی سے ہی سودا کینسل ہوگا.
صحیح.
اب اگر بیچنے والا رضا مند ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سودا ہی کینسل کرتے ہیں, تو پھر اس صورت میں ان کو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, اگرچہ کہ ان کو نقصان ہوا ہو, لیکن اس نقصان کا ازالہ اس بیانے سے نہیں کیا جا سکتا. صحیح.
یعنی اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جو حرمت ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کے مال کا جو تحفظ ہے, یعنی اسلام کو یہ کتنا,
دیکھیں اس کو وہ جو سامنے والا فریق ہے وہ دوسرے پہلو میں لے گا.
صحیح.
وہ یہ بولے گا کہ یعنی جس نے جنس دینی تھی, جس نے جنس بیچی تھی, وہ تو یہی بولے گا, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میرا مال خراب ہو گیا. لیکن یہاں پہ در حقیقت وہ شرعی جو وجوہات ہیں کہ کسی کا مال مجھے حاصل ہونا ہے,
صحیح,
تو اس حاصل ہونے کے اسباب ہوتے ہیں
صحیح.
کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے
صحیح.
اور اس نے مجھے کوئی چیز بیچی ہے, اس کے بدلے میں جو ہے وہ میرا مال جو ہے وہ آیا ہے اس کے پاس
صحیح.
تو اب میں کسی کا مال لے رہا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا, وہ یا تو مجھے تحفہ دے گا
صحیح,
یا تو میں اس کو کوئی چیز بیچوں گا اس کے بدلے میں میرا مال آئے گا
صحیح.
یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیا کہ میں نے اپنی چیز بیچی ہے
صحیح,
اور اس سے پیسے لیے ہیں
صحیح,
اس کے بدلے میں پیسے آئے ہیں
صحیح.
اب جب میں چیز بیچ چکا تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں پوری چیز سپرد کروں
صحیح,
اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پورے پیسے سپرد کریں
ٹھیک ہے.
اب اگر یہاں پہ سودا ہو چکا, اب دونوں فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے
صحیح,
سامنے والا یہ کہتا ہے میں پیسے نہیں ادا کر سکتا
صحیح,
میں یہ کہتا ہوں کہ سودا کینسل
صحیح,
تو اب یہ میری رضا مندی سے ہی سودا کینسل ہو رہا ہے
صحیح,
شرعی اعتبار سے سودا ہو چکا ہے
صحیح,
میں چیز دینے کا پابند, وہ پیسے دینے کا پابند
ٹھیک ہے.
لیکن جب میں ہی راضی ہو رہا ہوں اس سودا کینسل کرنے کو اور وہ تو ویسے ہی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے
صحیح,
تو اب جو میں اس کے پیسے لے رہا ہوں تو اس کے پیسے آنے کا, میرے پاس آنے کا سبب کیا ہے
صحیح,
چیز تو میں نے دی نہیں ہے
صحیح.
اب اگر میں یہ بولوں کہ میری چیز خراب ہو گئی تو وہ خراب ہونے کے باوجود سودا بھی تو میں خود ہی کینسل کر رہا ہوں نا, میں اس کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا, آپ سودا مکمل ہو گیا
صحیح,
میرے اوپر شریعت یہ لازم کرتی ہے میں مال آپ کو سپرد کر دوں, سو میں آپ کو مال سپرد کر رہا ہوں, بس آپ مجھے پیسے ہی دیجئے, سودا کینسل نہیں ہوگا
صحیح.
تو شرعی اعتبار سے سامنے والی پارٹی پیسے دینے کی پابند ہے. تو اب اگر میں اپنی رضامندی سے سودا بھی کینسل کروں اور پھر یہ بولوں کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ نقصان میں نے خود کیا ہے
صحیح,
اور اس نقصان کا ازالہ بھی میں اپنی ذاتی سے کروں گا, نہ یہ کہ اس نقصان کا ازالہ میں کسی دوسرے کے پیسے سے کروں.
ٹھیک, بہت پیارا اس حوالے سے ایک معلوماتی جواب ہمیں مل گیا. یعنی اس طرح کے جتنے بھی سودے ہوتے ہیں اس کے اندر باہم رضامندی ہی سے سارے معاملات ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا جو پیسہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. گورنمنٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ پیسے کٹتے ہیں اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اس میں مزید کچھ پیسے, انہوں نے تو سود کا تذکرہ کیا کہ سود ایڈ کر کے وہ پھر ملتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
جو سود ایڈ کر کے جو دیا جاتا ہے تو اس سود کا لینا جائز نہیں
صحیح,
اور جو ان کی تنخواہ سے کٹے ہیں وہ لینا جائز ہے
صحیح. نماز کے اندر یہ رائج ہوتا جا رہا ہے, میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ موبائل بچتا ہے جماعت کے اندر, وہ شریک ہوتے ہیں, جیب سے نکالتے ہیں موبائل بند کرتے ہیں پھر جیب میں رکھتے ہیں, نماز بھی چل رہی ہوتی, تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟
اصل میں شریعت کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ نماز کے اندر عمل کثیر, یعنی ایسا کام کرنا یا ایسا عمل کرنا جو دور سے دیکھنے والے کو اس عمل کرنے کی وجہ سے یہ لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں
نہیں
ہے, تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے.
اور
جب نماز میں عمل کثیر کیا جائے تو یہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو اب اگر موبائل بند کیا ہے عمل کثیر کے ساتھ تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر عمل قلیل کے ساتھ بند کیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اچھا, اب اس میں بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں, یوں ہاتھ لگایا
صحیح
تو اس کی بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیل ختم,
بیل ختم.
اور جو باقاعدہ بند کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا تکلف کرنا پڑتا ہے, اور وہ بغیر عمل کثیر کے
نہیں ہو سکتا,
عموماً یہی ہوتا
صحیح
ہے. تو ہاں کوئی ایسا آپشن آ جائے کہ جسے ہاتھ یوں لگے اور بند ہو جائے
صحیح,
تو یہ اور بات ہے, یہ عمل قلیل سے بند ہوا
صحیح.
تو اب جیب سے نکالنا اور اس کے فنکشن کو دیکھنا اور بند کرنا یہ عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے
ٹھیک
ہے, اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو یوں یہاں سے جیب سے نکالنا یا یہاں سے جیب سے نکال کر اس کو بند کرنا یہ عمل کثیر ہے. ہاں اگر اس کی رنگ جو ہے وہ بج رہی ہے, اس کو ہاتھ لگایا بٹن کو ہاتھ پڑ گیا اور وہ رنگ ختم ہو گئی, تو یہ تو کیا جا سکتا ہے, ایک رکن میں دو مرتبہ جو ہے وہ اس کے کرنے کی اجازت ہے
صحیح,
دو سے زائد کرنے کی اجازت نہیں کہ یہ بھی عمل کثیر ہو جائے گا. تو اس میں اس بات کا لحاظ رہے, اور عموماً جو لوگ کرتے ہیں وہ عمل کثیر کے ذریعے کرتے ہیں اور اپنی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں.
مدی چینل کے ناظرین, اگر تھوڑا سا یہ ہو جائے سلسلہ کہ ایک آش ہم سب بھی اس میں شامل ہیں, ظاہر بشری تقاضے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی, نماز کا اہتمام، اگر اہتمام کرنے کی عادت بن جائے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وضو پہلے سے ہو، پھر اسی طرح موبائل فونز کے حوالے سے بعض اوقات مساجد میں اعلان بھی ہوتے ہیں، یعنی مؤذن صاحب بھی اعلان کرتے ہیں کہ موبائل فون بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اپنے موبائل کو قصدن دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت اگر دیکھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ موبائل اس وقت آف ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، ورنہ بے توجہی ہوتی ہے اور پھر نماز کے دوران اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، علم دین کی کمی کی وجہ سے اپنی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز تو ہوئی نہیں۔ تو لہذا یہ مسائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم توجہ کریں، ہم سیکھیں اور اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔
اس میں لاپرواہی کا بہت عمل دخل ہے۔
ٹھیک،
ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر شخص ہی بھولا ہوا ہوتا ہے،
صحیح،
تو بھولے ہوں کو یاد دلانے کے لیے
یہ اعلان
کیا جاتا ہے کہ موبائل فون بند کر دیجیے۔
صحیح،
لیکن اب اس کو کیا کہا جائے؟ کہ یا تو یہ ہے کہ بالکل اتنی عدم توجہ ہی ہوتی ہے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ بعض اوقات جو ہے وہ امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر جو ہی اللہ اکبر ہوئی تو بالکل جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ تو اب اس میں کون سی لاپرواہی یا بھولنے والی بات ہے؟ ایک چیز کے اوپر پورا بیان ہو رہا ہے، اب مؤذن با آواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل فون بند کر دیجئے، یا بعض اوقات جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ صفے سیدھی کرانے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ موبائل فون بند کر دیجئے۔ لیکن بھئی لاپرواہی یا ڈٹھائی یا اس کو کیا کہا جائے، بہرحال کہ جو بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو یا تو پھر یہ ہے کہ امام یا مؤذن ان لوگوں کی اتنی قدر و عزت ہی نہیں رہی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ان کی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بولتے رہے سو بولتے رہے، بس ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔
صحیح،
تو یہ بھی طرز عمل جو ہے وہ قابل غور و فکر ہے کہ آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کم از کم آپ اس کی نیکی کی دعوت کو سنیں تو سنیں، اور پھر یہ نیکی کی دعوت وہ نیکی کی دعوت ہے کہ جس میں اپنی نماز کا تحفظ اور دوسرے لوگوں کی نمازوں کا تحفظ ہے۔
صحیح،
اور پھر جب وہ رنگ بجتی ہے تو عموماً جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جیسے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی الجھن کا باعث ہوتا ہے اور بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، تو وہ جب ایک بار بار رنگ بجتی ہے تو بعض اوقات سر میں بھی درد ہو جاتا ہے،
تکلیف ہوتی ہے،
یعنی کہ جب آپ ایک چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو پیچھے ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں آئمہ کے پیچھے، تو ہمیں بھی تھوڑا محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہماری نماز کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چلو بھول گئے، بہت ساری صورتوں میں بھول بھی جاتا ہے، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے، لیکن جو نمازی ہے، پکا نمازی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ موبائل بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود اس کا موبائل بند نہ کرنا، یہ پھر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لوگ شاید جو ہے وہ اپنے ہی خواب و خیال میں ہوتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ امام بھول جاتا ہے تو پوری پوری چار چار چھ چھ صفحے سب کی سب
بھولی
ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ایک بولتا ہے کہ وہ یوں ہو گیا تو پھر سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں یوں ہو گیا
ایک دوسرے پر،
تو وہ وہی ہے کہ
توجہ نہیں ہوتی،
سب اپنے خواب و خیال میں ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ بہتری آئے گی، سلسلے دیکھتے رہیں گے تو بہتری آئے گی، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔
سفر کے مہینے میں کیا برتن نئے گھر میں لانے چاہیے، اور چنوں کے اوپر آیت کریمہ پڑھ کر یا سوا کلو ہوں یا کلو ہوں وہ پانی میں بہانے چاہیے، یہ ایسا کرنا جائز ہے؟
جی اگلی کال۔
میں لاڑکانہ سے نور مصطفیٰ زورانی بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کرانی ہے اور اس کے لیے ہمیں چندہ چاہیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے چندہ لیا، لیکن یہ وہ آدمی ہمیں چندہ دے رہا ہے غیر مسلم ہے، کیا ہمیں اسے چندہ دینا چاہیے یا نہیں؟
عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
عبدالجبار عطاری لودرا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالاستائل سنت مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کسی اسلامی بھائی سے لین دین ہو, اگر وہ اس کے ملنے جائے یا پیسے لینے جائے وغیرہ وغیرہ, تو وہ چائے بوتل یا دیگر وہ خیر خواہی کرتا ہے, آیا کہ یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ لین دین ہو, پیسے لینے ہو ادھار, اور وہ خیر خواہی کے مد میں کچھ خواب دیا دیتا ہے؟ اس کے بارے میں رنگ سما دیے. اور دوسرا سوال یہ ہے, اگر دو اسلامی بھائی ہوں, ایک امام بن جائے اور امام صاحب کا کسی عذر کی بنا پر وضو ٹوٹ جائے, تو دوسرا اسلامی بھائی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
علی مراد بات کر رہا ہوں. نماز میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد درود شریف امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھنا لازمی ہے یا اتحیات پڑھ کے چپ کر جائیں درود شریف امام صاحب پڑھیں گے؟
سفر کے مہینے میں وہی جو بہت ساری باتیں رائج ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھنے کے حوالے سے, چنے بانٹنا, صدقے کرنا تاکہ بلائیں تل جائیں.
حدیث پاک میں لا سفرا,
ٹھیک,
یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے, اس کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو آفات اور بلاؤں کے نزول کا سبب سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آیت کریمہ کسی بھی مہینے میں, سال کے کسی بھی مہینے میں, کسی بھی دن میں جو ہے وہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے,
ٹھیک,
اور شرعاً اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ گٹھلیوں کے اوپر پڑھی جائے یا چنوں کے اوپر پڑھی جائے تو پڑھنا جائز ہے.
صحیح.
لیکن سفر کے مہینے میں بالخصوص یہ تصور کر کے کہ آفتوں, جو آفتیں نازل ہونے والی ہیں, یہ تصور درست نہیں ہے.
صحیح.
آیت کریمہ تو پڑھنا جائز ہے لیکن یہ تصور درست نہیں ہے.
ٹھیک.
اور پھر ان چنوں کو ایسے پھینک دینا, ضائع کر دینا, یہ بھی شرم جائز نہیں ہے. تو اگر آیت کریمہ ان چنوں کے اوپر پڑھی ہے تو یہ چنے کسی مستحق شخص کو جو ہے وہ دے دیے جائیں.
صحیح.
پھینکنے کی بجائے, پانی میں بہانے کی بجائے کہ وہ ضائع ہو جائیں, اور یہ اسراف والی صورت ہے, مال کا ضائع کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
کسی مسلمان کو دے دیے جائیں کہ وہ کھا لے گا.
صحیح.
تو یہ آیت کریمہ پڑھوانا اور صدقہ کرنا, مالی صدقہ کرنا, چاہے کسی بھی جنس کی صورت میں, یہ سارے جائز امور ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن جو اس کے پیچھے جو تصور ہے اور جو انداز فکر ہے وہ درست نہیں ہے.
صحیح.
اس کو درست کرنا چاہیے.
ٹھیک.
اور اپنی نیت درست کرنی چاہیے, اور صرف سفر کے مہینے میں نہیں بلکہ کسی بھی مہینے میں بھی آیت کریمہ کا ختم کروا سکتے ہیں.
ٹھیک.
آیت کریمہ کا ختم بحث برکت ہے, آفات اور بلاؤں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, لیکن تصور ہمیں اپنا درست کرنا چاہیے.
ٹھیک. گاؤں میں مسجد بنانا چاہتے ہیں, چندہ وغیرہ جو کر رہے ہیں اس میں شاید کچھ اشکال ان کو ہو رہا ہے, کسی سے لیتے ہیں.
کسی بھی مسلمان سے چندہ لینا جائز ہے.
صحیح.
جو مسلمان ہے اس سے چندہ لے سکتے ہیں, کافر یا بد مذہب جو ہے اس سے چندے کا خود سے سوال نہیں کریں گے.
صحیح.
اور بہتر یہ ہے کہ وہ دے بھی صحیح تو قبول نہ کرے.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر جو ہے وہ کافر جو ہے وہ لجاجت کے ساتھ دیتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور پھر اس کا اس مسجد کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا,
صحیح,
تو یعنی کہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا, تو پھر اس صورت میں لینے میں شرن کوئی حرج بھی نہیں ہے.
صحیح.
لیکن کسی بھی مسلمان, جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ ہے, اس سے چندہ لینا اور اس کا چندہ دینا اور اس کو مسجد میں لگانا بالکل جائز ہے.
ٹھیک. کسی اسلامی بھائی سے اگر لین دین ہوتا ہے, مثلاً اس سے ہمیں قرض لینا ہے, ہم اس کے پاس گئے تو وہ ہمیں چائے پلاتا ہے, ٹھنڈا پلاتا ہے, تو یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
دیکھیں, اس میں حرج کی صورت ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر تو قرض دینے سے پہلے بھی ان کا یہی معاملہ تھا,
ٹھیک,
کہ جب یہ ان کے پاس جاتا تھا تو وہ چائے وغیرہ
پلاتے تھے
یا کوئی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ پلاتے تھے.
صحیح.
اور قرض کے بعد بھی اب ان کا یہی معاملہ ہے, وہی روٹین کے مطابق ہے, معمول کے مطابق ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے, تو اس میں شرن کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے.
ٹھیک.
لیکن اگر یہ دعوت یا یہ پینا پلانا جو ہے وہ خصوصی طور پر قرض دینے کی وجہ سے ہے, یا پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا ہے, جیسے پہلے صرف چائے ہوتی تھی, اب جو ہے وہ چائے کے ساتھ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک یا برگر یا اس طرح کے آئٹم شامل ہو گئے ہیں.
صحیح.
کہ جو عموماً دوسرے مہمانوں کے لیے بھی اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا, صرف اس کے لیے کیا جا رہا ہے اور وہ بھی قرض دینے کے بعد کیا جا رہا ہے, تو پھر کھانے والے کو اس سے بچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے قرض کا نفع ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اس کے بارے میں بہت حساس تھے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا کسی نے قرض دینا تھا تو آپ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے گئے تو لوگ جو ہے وہ جس نے قرض دینا تھا اس کا مکان تھا، اس کے مکان کا سایہ تھا، تو لوگ جو ہے وہ اس کے سائے کے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس سائے سے جدا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور، کہا کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیے، تو فرمایا کہ یہ جس شخص کا مکان ہے وہ میرا مقروض ہے، تو میں اس کے مکان سے سایہ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں یہ میرے قرض کا نفع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جس کو قرض دیا ہے اس سے جو ہے وہ اس طرح کی نفع، اس طرح کی منفعت حاصل کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں نفع کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، رشوت کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔
دو اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام بن گئے، ایک مقتدی بن گئے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کریں؟
اب اس میں دیکھیے کہ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ خلیفہ تو اپنا پیچھے بنا سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں اور ان شرائط کا لحاظ عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ فاسد
ہو گئی
تقریباً ہو جاتی ہے، یعنی جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو اس صورت میں پھر وہ دوبارہ نماز ادا کرے۔
یعنی امام صاحب کا وضو ٹوٹا تو مقتدی کی بھی نماز ختم ہو گئی، اب دوبارہ سے نئے سرے سے۔ ساتھ ہی یہ تھا کہ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے آخری رکعت میں جو پڑھتے ہیں، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ کوئی حرج واقع ہوگا
آخری قعدہ میں؟
جی جی
ہاں، درود پاک پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو خلاف سنت ہے اور مکروہ تنزیہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک، مدی شہر کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں ہم دو کالز کو لے لیتے ہیں۔
میں محمد براز بات جیلم سے بول رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ جمعہ کی جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں پہلے کی یا بعد کی، ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں زہر کی تو کہتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز سنت یا فرض وقت نماز زہر، تو جو سنتیں یا فرض پڑھے جاتے ہیں جمعہ المبارک کے، تو ان میں جمعہ کہنا ضروری ہے یا زہر کے ٹائم کا نام لینا ضروری ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال،
دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا مکروہ تحریمی ہے، تو اس نگاہ اٹھانے سے چہرہ بھی ساتھ اٹھانا مراد ہے یا صرف نگاہ اوپر کی طرف اٹھانا؟ اور دوسرا یہ کہ آسمان کو دیکھنا مراد ہے یا صرف نگاہ اٹھانا؟ اور تیسری بات اس میں یہ کہ آج کل جو مساجد بنی ہوئی ہیں اب اس پر چھت ہوتی ہے، اب چھت کو دیکھنا اس میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے میں آئے گا کہ نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، جمعے کی جو سنتیں ہیں اس میں لفظ ظہر ادا ہوگا یا جمعہ ادا ہوگا؟
جہاں جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، یعنی جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہاں ظہر نہیں ہے، جمعہ والے دن جمعہ ہی ہے۔
ٹھیک ہے،
جمعہ کی سنت میں، نوافل میں، فرائض میں، سب میں جمعہ ہی کہا جائے گا، وقت نماز ظہر نہیں بلکہ وقت نماز جمعہ، کہ یہاں آج ظہر کی بجائے جمعہ ہے، تو یہاں جمعہ ہی کہا جائے گا تمام سنت، نوافل اور فرائض میں۔
ٹھیک،
اور جو دوسرا سوال ہے کہ نماز میں نگاہ اوپر اٹھانا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نگاہ اوپر اٹھاتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ خطرہ ہے کہ اس کی نگاہیں اچک لی جائیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اوپر دیکھے گا، نگاہ اٹھے گی تو چہرہ بھی اوپر ہی ہوگا، اب وہ یہ جو ظاہری حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا جو ظاہر ہے وہ تو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بلا وجہ اوپر کی طرف دیکھنا، اب وہ چھت ہوگی تو بھی آسمان کی طرف ہی دیکھا جائے گا، اگرچہ کہ بیچ میں چھت حائل ہے، تو اس لیے چاہے وہ چھت کی طرف دیکھے یا چھت نہ ہو، آسمان سامنے نظر ہے، تو نگاہ بلا وجہ بلا حاجت جو ہے وہ اوپر اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہی رہے گا۔
مدینہ چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ جو آپ نے دیکھا، یقیناً کتنی اچھی معلومات ہمیں حاصل ہوئی، کتنے سارے مسائل ہم نے سیکھے۔ سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا، مسائل سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آج ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.